لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے تعارف کرانے کے لیے بندے کا خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رجال اللہ یعنی انبیاء کا سلسلہ اور دوسرے نمبر پہ کتاب اللہ یعنی آسمانی کتاب کا سلسلہ نازل کیا. دو سلسلے ہیں انسانوں کی ہدایت کے, ایک کو کتاب الہی کہتے ہیں اور ایک کو اللہ کا رسول کہتے ہیں. تاہم ان دونوں میں کتابیں کم آئی, انبیاء کرام زیادہ آئے. آسمانی کتاب اور صحیفے سب مل ملا کے 104 بنتے ہیں, لیکن انبیاء کرام کی تعداد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 124,000 انبیاء تشریف لائے, جن میں 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. باقی اور نبیوں کا تذکرہ اجمالاً ہے, نام کے ساتھ نہیں ہے. ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تاہم جو سب سے آخر میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا, ان کی نبوت کی شان یہ تھی کہ سارے نبیوں سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں اعطاء نبوت. یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا ہو, اس سے پہلے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. تو اعطاء نبوت سب سے پہلے ہوئی, البتہ ظہور نبوت سب سے اخیر میں ہوئی ہے. آپ کی نبوت کو جو ظاہر کیا گیا وہ سب سے اخیر میں. تو اعطاء نبوت پہلے ہے اور ظہور نبوت بعد میں ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے رشد و ہدایت کے لیے, اللہ رب العزت اس بات پہ قادر تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت کا کام کرتے, رشد و ہدایت کا چراغ لے کر چلتے, اس راہ میں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی, کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچتی, اللہ اس بات پہ قادر تھا. لیکن آپ انبیاء کرام کی زندگی، ان کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو حضرات انبیاء کو آزمائشی دور سے گزرنا پڑا، مختلف حالات، مختلف پریشانیاں، مختلف تکالیف کے دور سے ان کو گزرنا پڑا ہے. کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام جو ساری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کو آزمائشی دور سے، تکلیفوں سے گزارنے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اللہ نبیوں کے واسطے سے نبی کی امت کو یہ کام عطا کرتا ہے، لہذا اب امت کو اگر یہ کام ملے اور امت کو تکلیف آئے، مشقت آئے، مجاہدہ ہو، آزمائش ہو، یہ امت پریشان ہو جائے گی اور یہ کہے گی کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور رہ گئے انبیاء کرام تو ان کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، اگر ان کو تکلیف پہنچی ہوتی تو خبر پڑتی کہ اس راہ میں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمائشی دور سے گزارا ہے. اب دیکھیں حضرات انبیاء پر جو آزمائشی دور آیا، تکلیف کا دور آیا، وہ دو طرح سے ہوا. ایک تو دین کی دعوت کے راستے میں ان کو آزمائش ہوئی، اور ایک کبھی اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے اور اپنی اولاد کے اعتبار سے بھی حضرات انبیاء کو آزمایا گیا، ان کو ان پر آزمائشی دور آیا. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے تو ان کی جان پر، ان کے جسم پر آزمائش کی جنت کا لباس چھن گیا، جنت کی جگہ چھن گئی اور جنت سے ان کو دنیا میں آنا پڑا. یہ لباس کا چھن جانا اور جنت سے نکل جانا یہ ان کے لیے جسمانی آزمائش تھی. اس کے بعد دوسری آزمائش اولاد کے اعتبار سے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ ایک نبی کے گھر میں ہونے والا واقعہ، یہ ان کے لیے زبردست ایک آزمائش ہے. تو اولاد کے اعتبار سے بھی وہاں آزمائش ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں قوم کی طرف سے آزمائش اور تکلیفیں پیش آئی، وہی ان کو آزمائش اپنے گھر سے بھی پیش ہوئی. چنانچہ جب دین کی دعوت کے لیے نکلتے تو خود ان کی اہلیہ، ان کی بیوی یہ کہا کرتی تھی کہ نہ مانو، یہ تو مجنوں ہے. گھر کا ایک فرد اپنی ہی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ یہ تو مجنوں ہے، یہ کتنی تکلیف کی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کی اولاد کی طرف سے آزمائش ہوئی کہ اولاد نے ایمان قبول نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کی شفقت کی بنا پر اللہ سے سفارش کر دی تو پروردگار نے اعتاب کر دیا اور کہا لگتا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. ایک نبی کی شان کتنی بلند ہوتی ہے اور اللہ نے اس شفقت پدری کی بنا پر ایک اعتاب کر دیا اور یہ کہا کہ اگر ایسا آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جاہلی میں سے ہو جائیں گے، خاطئین میں سے ہو جائیں گے. تو گویا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمائشی دور سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں آزمائش ہوئی، باپ نے کہا کہ میں تجھے پتھر سے اتنا ماروں گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا، یہ والد کی طرف سے آزمائش ہوئی. بادشاہ وقت کی طرف سے آزمائش کہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش، اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے. یہ سارے آزمائشی دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی قوم نے اتنا ستایا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا. اولاد میں آزمائش کہ خود ان کی اولاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جس کی تکلیف حضرت یعقوب کو سہنی پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، بنیامین علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، گویا نبوت کا ایک سلسلہ ہے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان چاہے کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، انسان چاہے کتنے مقدس کام میں لگا ہوا ہو، یہ آسمانی نظام ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ زندگی میں آزمائش، ابتلا، پریشانی، تکلیف کو جھیلے گا، ان کو تکلیف پیش آئے گی، یہ اللہ کا نظام ہے. اس سے ہمیں نتیجہ نکلا کہ حضرات انبیاء جو سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سارے انسانوں میں مقدس ہیں، جب وہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نہیں بچ پائے تو ہم اور آپ بدرجہ اولا نہیں بچ پائیں گے. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کسی نہ کسی راستے سے کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش آ سکتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ حضرات صحابہ اپنے حالات، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی آزمائشوں کی بنیاد پر ایسا لگا جیسے کو جھنجھوڑ دیا گیا ہو، جیسے زلزلے میں زمین جھنجھوڑ دی جاتی ہے، عمارتیں ہل جاتی ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، پانی اتھل پتھر ہو جاتا ہے. اسی طرح گویا حضرات صحابہ کو مشکلات اور تکلیف کے دور سے گزرنا پڑا ہے، مگر اسی کے ساتھ پروردگار نے کہا انما مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آسانی کا، ایک سہولت کا معاملہ فرماتے ہیں. اس سے ہمیں نتیجہ نکلا کہ انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ چکی ہو یا آنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد راحت کا معاملہ فرماتے ہیں. مگر اسی کے ساتھ آخری بات جو سنانی ہے وہ یہ کہ حضرات انبیاء کی اس زندگی میں جو خاص طور پہ جو چیز نمایاں اور بہت ممتاز اور بہت صاف ستھری جو چیز نظر آتی ہے کہ چاہے حضرات انبیاء خوشحالی، سکون کے عالم میں ہوں یا پریشانی، مصیبت، آزمائش کے عالم میں ہوں، ہمیشہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے باقی رہا اور ہمیشہ وہ اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہوتے رہے، اپنے اللہ سے مانگتے اور اپنے اللہ سے کہتے رہے. لہذا اگر کوئی مصیبت آ چکی یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، آئے نہیں لیکن اگر لگتا ہو کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو حضرات انبیاء کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ پریشانی اگر آتی ہے تو تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر راحت اور آسانی کا راستہ کھولتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں انسان اپنے اللہ سے رجوع کرے، اپنے اللہ کی طرف ہاتھ پھیلائے، اپنے اللہ کے سامنے درد دل کو کہتا رہے، اپنے اللہ کے سامنے صدا لگاتا رہے، تو اسی صدا لگانے پر اللہ رب العزت اس کی ہر مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں کہ کوئی کا گھر کے اعتبار سے پریشان، کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان، کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان، کوئی ملکی اعتبار سے پریشان، کوئی سیاسی اعتبار سے پریشان، کسی نہ کسی جہت سے انسان پریشان ہے. اس پریشانی کے عالم میں ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب بھی پریشانیوں کا خیال آئے تو اپنے اللہ سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رجوع کی بنیاد پر، اس دعا کی بنیاد پر اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. حضرت صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، مشائخ کی زندگی کو دیکھیں گے، تو تھوڑے وقت کی پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیا ہے. لہذا ہمیشہ کوئی پریشانی ہمارے سامنے آئے، جان کی، مال کی، اولاد کی، ملک کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پریشانی ہو، تو ہمارے لیے جو سب سے پہلا اور سب سے آخری حرف اور طریقہ اللہ نے دیا ہے وہ حضرات انبیاء کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف دی گئی، مجھے اتنا آزمایا گیا، میرے اوپر اتنے حالات آئے کہ کسی نبی پر ویسے حالات نہیں آئے. ایسے حالات کسی نبی پر نہیں آئے جیسے حالات میرے اوپر آئے، مگر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اس موقع پر بھی آپ کی ابدیت میں، آپ کی نیاز مندی میں، آپ کی آہوزاری میں، آپ کے تضرعوں میں، آپ کی دعاؤں میں، آپ کی عنایت میں، آپ کے رجوع الی اللہ میں فرق نہیں آتا تھا، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اس اضافے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مشکلات تھوڑے وقتوں میں بہت زیادہ آسان ہو جاتے تھے. بدر کا موقع ہے، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حالات ہیں، آپ کے ساتھ جانے والے حضرات صحابہ خالی ہاتھ ہیں، مگر آپ نے اس موقع پر کیا کیا؟ بدر کے میدان میں سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اپنے اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، کہتے رہے، پروردگار اگر اس مصیبت کے وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں اگر آپ نے ایمان والوں کی حفاظت نہیں کی، لم توبت علی الارض ابدا، اللہ یہ ایمان والے اگر دنیا سے مٹا دیے گئے تو پروردگار اس روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا، کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. یہ دعا آپ کی زبان سے نکلتی ہے، آہوزاری آپ کی زبان سے ہوتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم سے آپ کی کمر کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قط قط، بس کیجئے پیارے نبی، بس کیجئے پیارے نبی، آپ نے اپنے اللہ سے آخری بات کہہ دی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کو اٹھایا، سامنے ایک پریشانی آنے والی تھی، ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی، پیارے نبی کی آہوزاری نے، آپ کی دعاؤں نے پوری امت کو، حضرت صحابہ کو نجات عطا کر دیا. نتیجہ نکلتا ہے، پریشانی آ چکی ہو، آنے کا کوئی کسی طرح کا خطرہ ہو، تو ہمیں نبوی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ ہم دعا کریں. پروردگار بہت ممکن ہماری دعاؤں کی برکتوں سے نہ معلوم کس مسافر کی دعا، نہ معلوم کس طالب علم کی دعا، نہ معلوم کس حافظ قرآن کی دعا، نہ معلوم کس روزے دار کی دعا اللہ قبول فرما لے، اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. اي الله يا كريم آقا، جو خطرہ بدر کے میدان میں پیارے نبی نے امت کے خاطر محسوس کیا تھا، آج اسی قسم کے خطرات ہیں، آج اسی قسم کا خوف و حراس ہے. رب کریم تو بڑا قادر مطلق ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. اللہ وہ حضرت صحابہ کا ہاتھ خالی تھا اور ان کا دل ایمان و یقین سے بھرا ہوا تھا، اللہ حضرت صحابہ کا ہاتھ خالی تھا اور ان کی پیشانیوں پر ایمانی غیرت و حمیت تھی. اللہ ہماری ایمانی غیرت و حمیت بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس تو ایمانی طاقت و قوت بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس عملی اخلاقی طاقت و قوت بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں. رب کریم کمزوروں کا خیال ہر جگہ کر دیا جاتا ہے، اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم کھا کر ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر ظالمانہ نظام سے، ہر ظالمانہ فیصلے سے اللہ پوری امت کی حفاظت کرتا ہے، پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اے کریم آقا، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اللہ ہم عدل کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم فضل کے قابل ہیں. اللہ تیرا فضل ہو گیا، اللہ تیرا فضل ہو گیا تو پروردگار ہم محفوظ رہ جائیں گے. اللہ تو فضل کرنے پر آتا ہے، اللہ تو فضل کرنے پر آتا ہے، وحشی کو بلا کر نبی کے قدموں میں لا کر صحابی بنا دیتا ہے، اللہ تو فضل کرنے پر آتا ہے، فضیل ابن عیاض کو ڈکیتی کے راستے سے نکال کر ولایت کے راستے تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تو فضل کرنے پر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو آزادی سے نکال کر آزاد زندگی سے نکال کر محدثانہ زندگی اور دعوت دین کی زندگی تک پہنچا دیتا ہے. اللہ سے بڑا قادر مطلق ہے. اللہ تیری قدرت کا واسطہ, اللہ تیری قدرت کا واسطہ اپنی قدرتی ہمت پہ ظاہر فرما کر ہر آزمائش و مصیبت سے محفوظ فرما دیجیے, ہر تکلیفوں سے محفوظ فرما دیجیے. اللہ ذرہ برابر ہم کسی تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ فضل فرما دیجیے, کرم کر دیجیے. اللہ تم نے تو دو راستے بنائے ہیں, ایک شکر کا راستہ بنایا ہے, ایک صبر کا راستہ بنایا ہے. اللہ ہم کمزور صبر کے راستے پر نہیں جم پائیں گے, اللہ ہمیں شکر کا راستہ عطا فرما دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال فرما کر امت کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.